सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू उर्दू के बुजुर्ग अदीब डॉक्टर गोपी चंद नारंग से हमारा मुकालमा।
लेकिन मैंने उर्दू को इख्तियार किया, उर्दू ने मुझे इख्तियार किया, गोया मैं मेरे बातिन में मेरे अंदरून में साइकी में जो तलब थी वो जिस जबान और जिस लिसानी तहजीब की तलब थी और इस जबान की जो 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 तहजीबी और जमालियाती कशिश है ये सब उसका एजाज है जो आप देख रहे हैं।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब कलीम जिया का कलाम इन्हीं की आवाज में।
इरफान व आगही ने सवरना सिखा दिया, इरफान व आगही ने सवरना सिखा दिया, गहराइयों की तह में उतरना सिखा दिया, और रिश्तों की सब हकीकतें जब खुल गईं जिया, दिल ने खुद अपने साए से डरना सिखा दिया।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 211 एक मारूफ गजल है, शारे हैं डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी।
इसमें 7 अशार हैं और गालिब की उन गज़लों में शामिल है जिसमें एक मिजाज और ख्याल का बड़ा खूबसूरत तसलसल है, और उसमें गालिब की ये उन गज़लों में शामिल होती है जो जिनमें ख्यालात कदरे साफ और मतलब आसान हैं कुछ, लेकिन गालिब के यहाँ जिस तरह से वो बात को एक घुमा के कहते हैं और उसमें ज़ुमानियत आती है उसके भी कई नमूने आपके सामने आएंगे इस गज़ल में।
और आखिर में रशीद अहमद सिद्दीकी का मौलाना हसरत मोहानी के बारे में एक खाका सुनाएंगे खालिद हमीद।
एक गैर मारूफ शिकस्ता मस्जिद में चटाई पर क़याम रहता था, फर्श पर आसपास अखबारात कागजात और फाइलें। वक्त आया तो किसी दुकान पर जाकर खाना खा लिया, कागजात झोले में डाले, पार्लियामेंट पहुंच गए। रास्ता अक्सर पैदल ही तय करते थे और मौका जान पड़ता तो पार्लियामेंट में ऐसी दो टोक और बेलाग तकरीर करते कि दरो बाम गूंज उठते।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
हमारे कॉल इन शोज में आप बराहे रास्त हिस्सा ले सकते हैं रोजाना रात 8 से 9 बजे और 10 से 11 बजे तक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन में मौजूद मेजबान और प्रोड्यूसर आपसे बराहे रास्त गुफ्तगू के लिए मुंतजर हैं। राब्ते के लिए मुफ्त टेलीफोन लाइन का नंबर है 0800-777-8789। ज़ेरे बहस मौजूदात पर इजहार ख्याल कीजिए रात 8 बजे से 9 बजे और फिर रात 10 से 11 बजे तक। हमारी ये लाइन गोश बर आवाज़ रहेगी, हमसे बात कीजिए, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है। याद रखिए वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात 972 किलोहर्ट्ज़ पर नशर होती हैं।
डॉक्टर गोपी चंद नारंग का नाम अदबी दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उर्दू जबान और अदब के साथ इनका ताल्लुक इश्क की हदों को छूता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस वक्त ये उर्दू अदब में एमए कर रहे थे उस वक्त ये उस यूनिवर्सिटी के तनहा तालिब इल्म थे जिन्होंने ये मजमून मुंतखब किया था। शायरी, फिक्शन, उर्दू जबान का सकाफत से ताल्लुक, गरज हर मौजू पर लातादाद मजामीन और किताबें लिखी हैं। उर्दू का तस्करा हो तो इनके कलम और जबान के सोते फूट पड़ते हैं। अमरीका में इनका अक्सर आना जाना रहता है, यही इनसे हमारी एक तवील गुफ्तगू हुई थी। माजी की बाजियाफ करते हुए डॉक्टर गोपी चंद नारंग बताते हैं।
मेरी पैदाइश बलूचिस्तान में हुई जहाँ पश्तो बोली जाती है और बलोची बोली जाती है, और ये सन 30 की दहाई थी, और लेकिन चारों तरफ बाजारों में और अमली तरसील की जबान हिंदुस्तानी जबान थी, उर्दू जबान थी, यही रोजमर्रा, यही मुहावरा, यानी पार्टीशन से भी बहुत पहले। ये सारा जो इलाका है शिमाल मगरबी बरे सगीर का, इसमें, और मैं तो कहता हूँ न सिर्फ इसमें बल्कि उर्दू पूरे शिमाली हिंदुस्तान पर हुकूमत करती थी और आज भी जनूबी एशिया की तरसील की और इबलाग की सबसे बड़ी जबान है, चाहे उस पर लिसानी लेबल कोई भी लगाया जाए। तो स्कूल में जो मेरी तालीम हुई और जरिया तालीम भी न बलोची था न पश्तो, अगरचे बाजारों में बलोची भी बोली जाती थी पश्तो भी, लेकिन पठानों और बलोचों से और हम जो बातचीत करते थे या वालिद साहब तो पश्तो भी जानते थे, بلوچی بھی بولتے تھے, فارسی بھی جانتے تھے, لیکن ہم لوگ اسکول میں بھی محاورہ یہی تھا اور عام ترسیل کی زبان اردو تھی, تو گویا اردو میرے خون میں بچپن ہی سے داخل ہے. میں کہا کرتا ہوں بہت سی چیزیں اختیاری نہیں ہوتی. میں جب میٹریکولیشن میں نے کیا تو میں سائنس کا طالب علم تھا. جب میں دہلی آیا ہوں اور میں نے بی اے وغیرہ کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا, میں اگرچہ سائنس کا طالب علم ہوں لیکن اردو سے کچھ ایسی پر اسرار قسم کی محبت اور کشش, اس زبان کی دلاویزی اور کچھ جادو ایسا تھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں نے دلی کالج میں جا کر خاموشی سے 1951 میں ایم اے اردو میں داخلہ لے لیا, اور میں اس وقت پوری دلی یونیورسٹی میں اردو کا اکلوتا طالب علم تھا. اگرچہ لوگ انگلی اٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کیا کریں گے, اور یعنی بالکل ایک وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے شاید یہ آدمی دیوانہ ہے یا کیا ہے اور یہ کیوں اردو پڑھ رہا ہے, لیکن میں نے اردو کو اختیار کیا, اردو نے مجھے اختیار کیا. گویا میں میرے باطن میں, میرے اندرون میں, سائیکی میں جو طلب تھی, وہ جس زبان اور جس لسانی تہذیب کی طلب تھی, اور اس زبان کی جو تہذیبی اور جمالیاتی کشش ہے, یہ سب اس کا اعجاز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں.
اچھا نارنگ صاحب, اردو ادب ظاہر ہے کہ اس کی مختلف اصناف ہیں, شاعری ہے, نثر ہے, افسانہ نگاری ہے, بہت سی ہیں, تو آپ نے ان سب کو چھوڑ کے تحقیق اور تنقید کی طرف توجہ زیادہ کی, تو کوئی خاص وجہ؟
یہ وجہ تو بہت سوچی سمجھی ہے, اس لیے کہ میں جب ساتویں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا لیا ضلع مظفر گڑھ کے گورنمنٹ اسکول میں, کیونکہ ہمارا خاندان مغربی پنجاب کا ہے اور ساتویں آٹھویں جماعت کے بعد تو کوئی وہاں انتظامات تھے نہیں بلوچستان میں, جہاں والد صاحب کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی, تو میں واپس چلا جاتا تھا لیا ضلع مظفر گڑھ. تو اس زمانے سے میں کہانیاں لکھنے لگا تھا, اور 46 سے پہلے میری کچھ کہانیاں چھپ چکی تھیں, اور اکا دکا نظمیں بھی, غزل کے کچھ شعر بھی. لیکن جب میں ایم اے کرنے لگا دلی کالج میں, اور میرے استاد محترم خواجہ احمد فاروقی صاحب, اس وقت بابا اردو مولوی عبدالحق, وہ بھی وہاں درس دیتے تھے دلی کالج میں لیکن ہجرت کر چکے تھے, تو خواجہ فاروقی صاحب نے, جب میں نے ان کو اپنی کہانیاں دکھائی, بہت خوش ہوئے, اور انہوں نے کہا میاں دیکھو, یکدر گیر و محکم گیر, اگر آپ کو اکیڈمک کیریئر چاہیے تو آپ کو توجہ کرنی پڑے گی زیادہ سے زیادہ تنقید و تحقیق پر, اسکالرشپ پر. تو آہستہ آہستہ میں اس راہ پہ نکلا, اور نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. میرا پہلا ہی مضمون جب میں نے نگار میں نیاز فتح پوری کو بھیجا, تو چند ہی روز میں ان کا پوسٹ کارڈ مجھے ملا, اور اگلے مہینے چھپ کے وہ مضمون میرے سامنے آ گیا.
یہ کب کی بات ہے؟
یہ ہے جب میں ایم اے کے سال اول میں تھا, سن 1953 کی بات ہے. بس پھر میں اسی راہ پہ چل نکلا, میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا.
تو نارنگ صاحب, آپ پھر جو آپ کے مضامین اور جو زیادہ توجہ آپ کی رہی, وہ شعر شاعری کی طرف رہی یا افسانہ نگاری کی طرف یا داستان کی طرف؟
کام تو میں نے شروع کیا اردو شاعری کے ثقافتی مطالعے سے,
جی,
محمد قلی قطب شاہ سے لے کے فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض تک, گویا پورے 300 سال کا جو سفر ہے اردو شاعری کا, وہ میرے سامنے رہا. اور اس سے پہلے چونکہ میں فارسی کا بھی طالب علم رہا ہوں, تو میں نے ظہوری کو بھی پڑھا ہے, نظیری کو بھی پڑھا ہے, امیر خسرو کو بھی پڑھا ہے. امیر خسرو کی ہندوی شاعری پر بھی میں نے کام کیا ہے, اور جرمنی میں ان کی ہندوی پہیلیوں کا ایک قلمی نسخہ بھی دریافت کر کے میں نے شائع کیا ہے. اور عرفی اور فیضی اور جیسا میں عرض کر رہا تھا, بے دل بے دل سے غالب اور غالب سے علامہ اقبال تک, اور بیچ میں انیس و دبیر اور نذیر اور یہ سب. لیکن جب میری پہلی کتاب چھپ چکی تھی, یعنی جو میرے ڈاکٹریٹ کے مقالے کا ایک باب تھا, ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں, جس میں نے جڑیں تلاش کی ہیں ہیرو رانجھا کی یا سونی مہوال کی یا جتنی بھی فوک ٹیلز ہیں ہماری جو اردو میں رائج رہی ہیں اور ملتی جلتی ہیں, اور اس میں بہت سی پرانوں سے بھی آئی ہیں, لوک کہانیوں سے بھی آئی ہیں, لوک کتھاؤں سے بھی آئی ہیں, اور اسلامی راستوں سے بھی آئی ہیں, اور مخلوط تہذیب سے بھی آئی ہیں. اس کے بعد میری دلچسپی چونکہ مثنویوں میں حکایتوں اور قصوں اور کتھاؤں سے یہ جو جڑیں تھیں, اس کے بعد میں فکشن میں میری بہت دلچسپی رہی, اور اردو افسانہ روایت اور مسائل پر جب میری ترتیب دی ہوئی کتاب آئی ہے, اس وقت میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھا. فکشن میں بہت کم نقاد دلچسپی لیتے ہیں, لیکن فکشن بھی میری دلچسپی کا موضوع ہے, اور افسانہ بھی اور ناول بھی, اور اس کی جو جڑیں ہیں اسلامی روایت میں, حکایتوں میں اور قصے کہانیوں میں, اور ادھر کتھاؤں میں اور لوک کہانیوں میں, گویا شاعری اور شاعری کے ساتھ نثر بھی, یہ میری دلچسپی کے میدان رہے ہیں ہمیشہ.
آپ نے ذکر کیا فارسی کا, وہ بھی پڑھی ہے آپ نے, اردو ظاہر تعلق رہا, ہندی ادب سے بھی کچھ شغف رہا آپ کا, کچھ توجہ ادھر بھی کی آپ نے؟
جی, اصل میں دیکھیں جو یہ سارا برے صغیر شمالی ہندوستان اور آریائی زبانیں, ان کی جو جڑ بنیاد ہے وہ تو انڈک ہے, یعنی سنسکرت کے ساتھ ساتھ جو پراکرتیں تھیں, پراکرتیں اب برنشوں میں بدلیں, ان اب برنشوں سے سب زبانیں پیدا ہوئیں, اور کھڑی بولی کا تعلق بھی, پنجابی کا تعلق بھی, برج بھاشا کا تعلق بھی شورسینی برنش سے تھا.
جی.
اور ہندی, اردو, پنجابی اور ہندوستانی, جس کو انگریز ہندوستانی کہتے تھے, یعنی یہی ہماری اردو زبان, تو یہ سب ان بولیوں سے نکلی ہیں, جبکہ سارا کا سارا پرانا ادب, چاہے وہ دکنی دور ہو اردو شاعری کا, چاہے وہ میر و سودا کا دور ہو, اور قائم کا, یقین کا, مضمون کا, بیدار کا, میر اثر کا, اور دوسروں کا, اور خواجہ میر درد کا, یعنی 1857 کے بعد ہندی زبان, جس کو آج ہندی زبان کہتے ہیں, اس نے کھڑی بولی کو اختیار کیا, جبکہ اردو اس وقت تک, اردو شاعری اپنے تین ادوار سے گزر کے اپنے شباب کی منزل میں غالب و ذوق و مومن کے زمانے میں, بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں داخل ہو چکی تھی. گویا کھڑی بولی کا جو روزمرہ اور محاورہ ہے, اور جو اس کو شائستگی اور شستگی عطا کی ہے, وہ اردو زبان نے عطا کی ہے. تو آج کی ہندی کو اردو زبان کے روزمرے اور محاورے اور اس کی سفسٹیکیشن کی ضرورت ہے. دوسرے لفظوں میں اس بات کو میں یوں کہوں گا کہ ہندی کو اپنی مقبولیت کو فروغ دینے کے لیے اردو کی طاقت کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. اور اردو والوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو تو اچھی طرح یہ بات دل نشین رکھنی چاہیے کہ اردو کی جڑیں اس کھڑی بولی میں ہیں, ان انڈک بولیوں میں ہیں. گویا ہندی اور اردو میں گوشت اور ناخن کا رشتہ ہے, اگرچہ دونوں الگ الگ زبانیں ہیں, اب مستقل, خود مختار, ان کی اپنی اپنی ادبی روایت اور میراث ہے. اردو کی پہچان اس کے عربی, فارسی, ترکی اثرات ہیں, اسلامی اثرات ہیں, جس سے اردو میں ایک امتزاجی حسن آفرینی کی اور جلوہ افزائی کی اور لطافت کی اور ایسی عجیب و غریب ایک درخشندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ زبان آج بھی, یعنی ہر زبان دوسری زبان برے صغیر میں, چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان, پنجابی پنجاب میں بولی جاتی ہے, مراٹھی مہاراشٹر میں بولی جاتی ہے, گجراتی گجرات تک محدود ہے, بنگالی بنگال تک محدود ہے, اور تیلگو آندھرا تک محدود ہے, کنڑ کرناٹک تک. ایک زبان اردو ایسی ہے, یہ وہ محاورہ ہے جو نہ صرف پورے برصغیر میں بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں کامن کور, یعنی عوام کا جو روزمرہ اور محاورہ ہے کمیونیکیشن کا, یہی وجہ ہے کہ اردو فلموں میں آج بھی اردو کا محاورہ اور روزمرہ زندہ ہے. یہ زبان سب کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے, سب کے ساتھ تہ نشین ہو جاتی ہے. بعد کا فلسفہ اور نظریے کہتے ہیں اردو کھڑی بولی, اردو کی اساس کھڑی بولی ہے. یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے. جب دکن میں اردو پہنچی تو وہاں دکنی کہلائی, جب گجرات میں پہنچی تو وہاں گجری کہلائی. امیر خسرو نے جب فارسی کے ساتھ ہندوی کے مصرے ملا کے ریختہ غزلیں لکھی, ذہال مسکین, مکن تغافل, درائے نینا, بنائے بتیاں, سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. ہندوی, ریختہ, گجری, دکنی, اس کے بعد شاہ جہان کے زمانے تک آتے آتے اردو, غالب کے زمانے تک آتے آتے اردو مولا, اور یورپین سیاح اسی زبان کو ہندوستانی کہتے تھے. یعنی ایک روزمرہ, ایک محاورہ, ایک لنگوا فرینکا کا ایڈیم ہندوستانی کہیے یا اردو کہیے, یہ پرورش پاتا رہا. تاریخ میں اس کے سات نام ملتے ہیں, گویا سات لسانی, تہذیبی, ادبی ادوار ہیں. اور آج جس زبان کو ہم اردو کہتے ہیں, اگرچہ وہ مسائل سے بھی دو چار ہے, تو انگریزی کا دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا بڑھ گیا ہے کمرشل ضرورتوں کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کو انگریزی بھی آنا چاہیے, لیکن اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنے تشخص, اپنی زبان سے جو جمالیاتی لذت, کیفیت اور تسکین حاصل ہوتی ہے, اس کے لیے اردو سے یا اپنی زبانوں سے, علاقائی زبانوں سے جڑا رہنا بھی ضروری. اب تو زبان, اب تو دنیا چھوٹی ہوتی جاتی ہے روز بروز, تو دو زبانیں, تین زبانیں, چار زبانیں, پانچ زبانیں, لیکن ہماری مرکزی زبان اردو ہے, جو دوسری زبانوں کی محبت کا راستہ روکتی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیوناگری کی طاقت اردو کا رسم الخط ہے, اور اردو کے رسم الخط کی طاقت دیوناگری کا رسم الخط ہے.
ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی یہ معلومات افزا اور دلچسپ گفتگو ابھی جاری ہے, اس کے چند اقتباسات ابھی آپ کو اور سنواؤں گا, مگر پہلے یہ اعلان سن لیجیے.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع, یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی گفتگو سن رہے تھے. ہم نے ان سے اردو ادب کے مستقبل کے بارے میں جب سوال کیا تو ان کی پر امیدی سننے کے قابل تھی. یہ کہتے ہیں,
دیکھیے زبان, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 20 برس پہلے یا 50 یا 60 برس پہلے, مثال کے طور پر جب فراق زندہ تھے, جب حسرت موہانی زندہ تھے, جب جوش ملی آبادی زندہ تھے, اور آج کا زمانہ جب فیض بھی نہیں رہے, منیر نیازی بھی نہیں رہے, تو زمانہ ہمیشہ بدلتا ہے, ماضی ہمیشہ خوبصورت نظر آتا ہے. یہ زبان اور ادبی روایت دریاؤں کی طرح ہے, پانی بہ رہا ہے, ہر لہجہ دریا بدل رہے ہیں, کنارے بدل رہے ہیں, نئی کھیتیاں سامنے آتی ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ بھی ایک کلائمیکس تھا زبان میں. مثال کے طور پر میر کا زمانہ کبھی واپس نہیں آ سکتا, لکھنؤ میں انیس و دبیر کا زمانہ کبھی واپس نہیں آ سکتا, لاہور میں علامہ اقبال کا زمانہ کبھی واپس نہیں آ سکتا, اور اس کے بعد جو ہم لوگوں کا دور ہے, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے فراق کی آنکھیں دیکھی ہیں, ہم نے فیض کی صحبتوں کا فیض اٹھایا ہے, ہم نے منیر نیازی کو سنا ہے, ہم نے ناصر کاظمی کو سنا ہے, ہم نے خلیل الرحمان اعظمی کو سنا ہے, ہم نے علی سردار جعفری کو, مجروح سلطان پوری کو, جانثار اختر کو, ساحر لدھیانوی کو, مخدوم کو, جذبی کو, مجاز کو, کیسے کیسے شاعروں کو, منٹو کو دیکھا ہے, راجندر سنگھ بیدی کو دیکھا ہے, کرشن چندر کو دیکھا ہے, قرۃ الحیدر کو دیکھا ہے. آج فکشن کی دنیا میں سب سے بڑا نام انتظار حسین کا ہے. لیکن یعنی صفیں کی صفیں خالی ہو گئی. افسوس ہوتا ہے کیسے کیسے لوگ تیز اٹھ گئے اور جن سے ہم نے فیض اٹھایا. تو کیا اب سناٹا ہے؟ اس وقت تو سناٹا ہے میں مانتا ہوں، لیکن کیا یہ ہمیشہ ایسا رہے گا؟ میرا جواب ہے نہیں. چیزیں بدلتی رہتی ہیں، زمانہ پھر نئی آوازوں کو لائے گا. ہو سکتا ہے ایک ہلکی کیفیت ہے، اب نہ ترقی پسندی ہے نہ جدیدیت کے عروج کا زمانہ ہے، لیکن کبھی کبھی ادھر سے ادھر سے، پاکستان سے، کبھی کوئی لاہور سے، کوئی اسلام آباد سے، کبھی کوئی بمبئی سے، کبھی کوئی کلکتے سے، کبھی کوئی الہ آباد سے، کوئی پٹھان کوٹ سے، جموں سے، دلی سے، ایسا شاعر نکل آتا ہے، ایسی کہانی نکل آتی ہے، ایسی کتاب نکل آتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. جب حیدرآباد سے غیر اردو دان نے اپنا ناول چھاپا تھا 15 برس پہلے، گیان سنگھ شاطر، از گیان سنگھ شاطر، تو مشرف خواجہ نے کالم لکھا تھا کہ جب تک ہندوستان میں گمنام جگہوں سے ایسے ایسے شاعر اور ادیب پیدا ہوتے رہیں گے، اردو کبھی اردو زبان پر کبھی زوال نہیں آ سکتا. میں آپ کو پٹھان کوٹ کا غیر معروف شاعر ہے، اور اس وقت منور رانا بہت مشاعروں میں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور عجیب غریب شعر کبھی کبھی ایسا نکالتا ہے کہ حیرت ہو جاتی ہے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور، کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. یا کہتا ہے اس خوف سے میں نے کبھی کھدر نہیں پہنا. غور فرمائیے، اب ایک سماجی احساس اور سماجی سیاسی احساس اردو شاعری میں، اور خاص طور سے اقلیت کا تہذیبی تشخص، کتنا بولتا ہوا شعر ہے اور ایک معمولی شاعر کا شعر ہے. اس خوف سے میں نے کبھی کھدر نہیں پہنا، دنیا میرے کردار پہ شک کرنے لگے گی. دنیا میرے کردار پہ شک کرنے لگے گی. سرحد کے پاس ایک شاعر رہتا ہے، غیر مسلم شاعر ہے، کوئی اردو میں تعلیم نہیں ہوئی، عجیب و غریب غزل کہتا ہے ناصر کاظمی کی طرح. اس کا شعر ہے، نام ہے اس کا پروین کمار اشک. اس کا بھی ایک مجموعہ آیا ہے، اس کا نام ہے دعا زمین. شعر ہے، تم نے کیوں بارود بچھا دی دھرتی پر، تم نے کیوں بارود بچھا دی دھرتی پر، میں تو پیار کا شہر بسانے والا تھا. یا کہتا ہے، کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی، کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی، خدا ہر ایک کو گھر کا پتہ نہیں دیتا، خدا ہر ایک کو گھر کا پتہ نہیں دیتا. تو عجیب و غریب نئی آوازیں، ایک نگار خانہ ہے آوازوں کا، طلسم خانہ ہے اردو، ادھر بھی ادھر بھی. تو نئی کتابیں آ رہی ہیں، نئے ناول آ رہے ہیں، نئے لکھنے والے آ رہے ہیں. خدا کرے اور 10 سال میں 15 سال میں، کیونکہ ادب میں جگہ بنانے کے لیے بہت وقت چاہیے. اٹس اے ویری کمپیٹیٹو فیلڈ، تخلیقی آوازوں کا نگار خانہ. اور وہ زبان جیسے فارسی، چاہے آج چھوٹے خطے کی زبان ہے لیکن دنیا کی بڑی زبانوں میں ہے، اس لیے کہ حافظ ہے اس کے پاس، خیام ہے، عمر خیام ہے، فردوسی ہے، جامی ہے، سعدی ہے، عرفی ہے، فیضی ہے، نظیری ہے، بیدل ہے. ہمارے پاس بھی میر تقی میر ہے، ہمارے پاس غالب ہے، ہمارے پاس انیس ہے، دبیر ہے، ہمارے پاس نظیر ہے، اقبال ہے، ہمارے پاس فراق ہے، ہمارے پاس فیض ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس غالب ہے. تو میں یعنی ان لوگوں میں ہوں جو مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اردو ہندوستان اور پاکستان کے تہذیبی جینیس کا حصہ ہے. دیکھیے، اردو نے عربی سے بہت کچھ لیا، فارسی سے بہت کچھ لیا، لیکن اردو نے ہر چیز کو اپنی خراط پر اتار لیا. اردو عربی نہیں ہے، اردو نہ سنسکرت ہے نہ اردو فارسی ہے، اردو اردو ہے. تو ہندوستان اور پاکستان کی جو ضرورتیں ہیں، وہ مذہبی ضرورتیں کسی زبان سے پوری ہوں، بھلے ہی سنسکرت سے پوری ہوں، بھلے ہی عربی سے پوری ہوں، اردو راستہ نہیں روکتی کسی کا. لیکن جو آج کی زندہ سماجی ضرورتیں ہیں, تہذیبی ضرورتیں ہیں, وہ مجھے بتائیے, یہ سندھ ہے, یہ بلوچستان ہے, یہ سرحد ہے, یہ پنجاب ہے. پاکستان میں 65% پنجابی گھر میں پنجابی زبان بولتا ہے, لیکن اخبار جنگ پڑھتا ہے. اور یہ جتنے شعرا تھے, چاہے ناصر کاظمی تھے یا فیض احمد فیض تھے یا علامہ اقبال تھے یا ادیب جو اٹھے لاہور سے, منٹو تھے, کرشن چندر تھے, بیدی تھے, یہ سب پنجابی بولنے والے تھے. منٹو نے ایک جگہ لکھا ہے, جب میں اردو میں بات چیت کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور بتائیے, اتنا بڑا فکشن کا رائٹر اور اس نے اردو میں کارنامہ, اس کا اردو میں. پنجابی اہل زبان اردو سے کتنی محبت کرتے ہیں.
صحیح.
اچھا, اور یہ جو خطہ ہے یہ سارے کو اب ایک ضلع کی زبان پاکستان میں فطری زبان اردو نہیں, لیکن اردو نے سندھ کو پنجاب سے, پنجاب کو سرحد سے, سرحد کو بلوچستان سے جوڑ رکھا ہے. یہ گلدستہ ہے جو اردو باندھ دیتی ہے.
جی نارائن صاحب, اور اس گلدستے میں آپ دیکھیے نا کہ برے صغیر سے نکل کر یہ یورپ اور امریکہ میں بھی پھل پھول رہی ہے. آپ کا تو خاصا یہاں تجربہ ہوگا کہ جو یہ نئی بستیاں اردو کی.
بالکل بالکل, تیری آواز مکے اور مدینے, کوئی میٹروپولیٹن دنیا کا گلوب پر ایسا بڑا نہیں ہے جہاں جو تارکین وطن ہے, خواہ ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو, وہ گھر میں پنجابی بولتے ہوں یا سرائکی بولتے ہوں یا پشتو بولتے ہوں, وہ بالعموم انگریزی کے علاوہ جس زبان میں گفتگو کرتے ہیں, جس میں غزلیں سنتے ہیں, جس میں مشاعرے سنتے ہیں, جس میں محفلیں سجاتے ہیں, وہ یہی بی بی بے چادری ہے جس کا نام اردو ہے, جو اپنی سخت جانی کی وجہ سے زندہ بھی ہے اور ضرورتوں کو پورا بھی کر رہی ہے, بدل بھی رہی ہے, حالات کے چیلنج کا مقابلہ بھی کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی کا ثبوت بھی دے رہی ہے.
روبرو ابھی آپ نے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے ساتھ ہمارا ایک تفصیلی مکالمہ سنا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ادبی مجلہ سدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے. کلام شاعر پر زبان شاعر میں جناب کلیم ضیاء کا کلام سماعت فرمائیے. آغاز میں انہوں نے چند قطعات سنائے اور اس کے بعد اپنی پسند کی غزلیں. جناب کلیم ضیاء.
میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا, میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوا, نامحذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں. میری ہستی ہے ضیاء خلق و مروت کچرا, میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں. ایک قطع اور سماعت فرمائیں کہ علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو, علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو, اس نے تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو. میں تو ساکت تھا ضیاء, مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ علم کر دے گا مچلتا ہوا پارا مجھ کو. ایک پتا جو ہے تو اب تھوڑا مزاج بدلنے کے لیے یہ عرض کیا ہے کہ عرفان و آگہی نے سنورنا سکھا دیا, عرفان و آگہی نے سنورنا سکھا دیا, گہرائیوں کی تہ میں اترنا سکھا دیا, اور رشتوں کی سب حقیقتیں جب کھل گئیں ضیاء, دل نے خود اپنے سائے سے ڈرنا سکھا دیا. ایک اور قطع برداشت فرما لیا.
جی جی جی.
کہ نگاہوں میں بساتا ہے بسا کر چھوڑ دیتا ہے, نگاہوں میں بساتا ہے بسا کر چھوڑ دیتا ہے, دکھاتا ہے مجھے جو راہ اس کو موڑ دیتا ہے. واہ. اسے اپنی محبت کا یقین خود ہی نہیں, شاید وہ شیشہ دیکھتا تو ہے مگر پھر توڑ دیتا ہے. غزل کے چند اشعار پیشی خدمت ہیں, سماعت فرمائیں. مطلع عرض کیا ہے کہ میرے دریا میں طغیانی کی صورت کون آیا ہے, میرے دریا میں طغیانی کی صورت کون آیا ہے, تباہی کا سرو سامان اپنے ساتھ لایا ہے. عرض کیا ہے کہ کئی سورج طواف اس کا کیا کرتے ہیں روزانہ, کئی سورج طواف اس کا کیا کرتے ہیں روزانہ, مگر اس نے تو میرے گرد ہی چکر لگایا ہے. عرض کیا ہے کہ خدایا خدایا پارسائی کے سبھی رستوں سے بہتر ہو, خدایا پارسائی کے سبھی رستوں سے بہتر ہو, جو آوارہ مزاجی نے مجھے رستہ دکھایا ہے. اور سماعت فرمائے کہ ہوئی جب شام, ہوئی جب شام سورج نے دیا دھوکا اجالے کو, ہوئی جب شام سورج نے دیا دھوکا اجالے کو,
مگر ہم نے بہر صورت ہر ایک رشتہ نبھایا ہے اور دبے قدموں چلا آتا ہے وہ میرے تصور میں, دبے قدموں چلا آتا ہے وہ میرے تصور میں, میری آنکھوں کے جس نے دید کا پہرا بٹھایا ہے. اور مختار ہے کہ ضعیفی میں ضیا محتاج ہو سکتا نہیں ہرگز, ضعیفی میں ضیا محتاج ہو سکتا نہیں ہرگز, جوانی کا خزانہ جس نے بچوں پر لٹایا ہے.
واہ واہ, جناب کلیم ضیا اپنی منتخب غزلیں پیش کر رہے ہیں.
اور ایک غزل جناب علی میں نے ایسی کہنے کی کوشش کی ہے جس میں ردیف نہیں ہے, آج تک اردو میں ایسی غزل میری نظر سے گزری نہیں 400 سالہ تاریخ میں اردو کی. ہم نے غیر مقفع غزل تو سنی لیکن غیر مردف تو سنی لیکن غیر مقفع غزل نہیں سنی.
صحیح
جی. تو اب اگر آپ یاد دیں
جی
تو چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں.
جی ارشاد.
مطلب ہے کہ گلوں میں خوشبو فضا میں نکھت نظر میں منظر کی کچھ نہ پوچھو, گلوں میں خوشبو فضا میں نکھت نظر میں منظر کی کچھ نہ پوچھو, اجالا دن میں اندھیرا شب میں سہانے سپنوں کی کچھ نہ پوچھو. اور عرض کیا ہے کہ ندی میں بہنا چمن میں گہنا دھنک میں رنگوں کو ہم سے مانگا, ندی میں بہنا چمن میں گہنا دھنک میں رنگوں کو ہم سے مانگا, گگن کے سورج کی کیا کہیں ہم کرن کرن کی بھی کچھ نہ پوچھو. اور شعر ہے کہ بھنور میں کشتی کنارہ غائب نظر میں جینے کی روشنی کم, بھنور میں کشتی کنارہ غائب نظر میں جینے کی روشنی کم, سفر میں تنہا ہو جو مسافر پھر اس کی منزل کا کچھ نہ پوچھو. اور کیا ہے کہ نفیس چہرے لباس عمدہ زبان میٹھی ہنسی لبوں پر, نفیس چہرے لباس عمدہ زبان میٹھی ہنسی لبوں پر, حسین اونچی عمارتوں میں خلوص کتنا ہے کچھ نہ پوچھو. اور آپ جیسے جو لوگ پردیس میں ہیں اپنے دیش سے دور, ایک شعر جو ہے تو میں نے کہنے کی کوشش کی ہے
جی.
کہ رتوں نے اپنا مزاج بدلا درخت سوکھے اڑے پرندے, رتوں نے اپنا مزاج بدلا درخت سوکھے اڑے پرندے, جو کرب رشتوں کے ٹوٹنے کا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ, رتوں نے اپنا مزاج بدلا درخت سوکھے اڑے پرندے, جو کرب رشتوں کے ٹوٹنے کا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. اور ہوائیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں چراغ پھر بھی جلے ہوئے ہیں, ہوائیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں چراغ پھر بھی جلے ہوئے ہیں, اجالا زندہ رہے گا جب تک اندھیری دنیا کا کچھ نہ پوچھو. اور عرض کیا ہے کہ بشر ہیں دونوں تو آؤ دنیا کے سارے رنگوں کو تازہ کر لیں, بشر ہیں دونوں تو آؤ دنیا کے سارے رنگوں کو تازہ کر لیں, نظام فطرت سے لڑنے والوں کا کیا ہے انجام کچھ نہ پوچھو. اور اپنے پیشے کے حوالے سے مقطع کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سادہ اوراق سامنے ہیں جو جی میں آئے وہ لکھ دو ان پر, یہ سادہ اوراق سامنے ہیں جو جی میں آئے وہ لکھ دو ان پر, ضیا یہ نیو ہے تمہارے کل کی تو پھر عمارت کا کچھ نہ پوچھو. ضیا یہ نیو ہے تمہارے کل کی تو پھر عمارت کا کچھ نہ پوچھو. اور اس غزل کے چند شعر اور سماعت فرمانے ہیں.
جی ارشاد.
مطلب یہ ہے کہ حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت, حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت, کتنی محدود ہے دنیا میں بقا کی صورت, حادثے گشت میں رہتے ہیں قضا کی صورت, کتنی محدود ہے دنیا میں بقا کی صورت, اور قصے صبر و رضا اس کو سناؤ جا کر, قصے صبر و رضا اس کو سناؤ جا کر, جس میں دیکھی نہ ہو ارباب وفا کی صورت. اور کیا ہے کہ آ کے بیٹھے بھی نہیں ٹھیک سے اور چل بھی دیے, آ کے بیٹھے بھی نہیں ٹھیک سے اور چل بھی دیے, جب بھی آتے ہو تو آتے ہو ہوا کی صورت, زخم بھر جائیں گے پل بھر میں یقین ہے مجھ کو, زخم بھر جائیں گے پل بھر میں یقین ہے مجھ کو, وہ جو آ جائیں ذرا دیر دوا کی صورت. اور تو جو بولے, تو جو بولے تو اتر جائے مجھے سم دل میں, تو جو بولے تو اتر جائے مجھے سم دل میں, کسی تاثیر سے بھرپور دعا کی صورت. اور عرض کیا ہے کہ زندگی کیوں نہ تجھے غرق سمندر کر دوں, زندگی کیوں نہ تجھے غرق سمندر کر دوں, میں نے کاٹا ہے بہت تجھ کو سزا کی صورت, میں نے کاٹا ہے بہت تجھ کو سزا کی صورت, اور لذت دید سے محروم ہوں محروم سہی, لذت دید سے محروم ہوں محروم سہی وہ خیالوں میں ہے موجود خدا کی صورت.
واہ واہ بہت خوب.
وہ خیالوں میں ہے موجود خدا کی صورت. اور مقتہ پیش خدمت ہے کہ حادثہ پھر تو نہیں کوئی فلک ساز ہوا, حادثہ پھر تو نہیں کوئی فلک ساز ہوا, اتری اتری سی ہے کیوں آج ضیا کی صورت.
واہ واہ بہت خوب.
ایک تین شعر کی غزل ہے اگر آپ اجازت
دیں
ترنم میں اس کو پیش
کروں. بالکل بہت مزہ آئے گا. بالکل.
مطلب پیش خدمت ہے. موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی, موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی, تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی, تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی, خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی, خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی, خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی, نور دروازے کھڑی ہے زندگی, میرے دروازے کھڑی ہے زندگی, موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی, تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی. مختار ہے. میں نے کیا اس کا بگاڑا ہے ضیا, میں نے کیا اس کا بگاڑا ہے ضیا, میں نے کیا اس کا بگاڑا ہے ضیا, کیوں میرے پیچھے پڑی ہے زندگی, کیوں میرے پیچھے پڑی ہے زندگی, موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی, تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی.
کلام شاعر بزبان شاعر میں ابھی آپ نے جناب کلیم ضیا سے ان کا منتخب کلام سنا. ادبی مجلہ صدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے. تفہیم غالب. غالب کی غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح. دیوان غالب کی غزل نمبر 211 ایک معروف غزل ہے اور اس کا مطلع ہے, رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے. شارے ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
اس میں 7 اشعار ہیں اور غالب کی ان غزلوں میں شامل ہے جس میں ایک مزاج اور خیال کا بڑا خوبصورت تسلسل ہے, اور اس میں غالب کی یہ ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جن میں خیالات قدرے صاف اور مطلب آسان ہیں کچھ, لیکن غالب کیا جس طرح سے وہ بات کو ایک گھما کے کہتے ہیں اور اس میں زومانیت آتی ہے, اس کے بھی کئی نمونے آپ کے سامنے آئیں گے اس غزل میں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ غالب اپنی غزل نمبر 211 کس طرح شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں, رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے, دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے, فرام کرائنگ وی ہیو بیکم بولڈر in our passion, so much where we washed that we became pure. ہمیں رونے کا جب وقت آیا اور ہم نے آنسو بہائے اپنے, تو وہ شرم جاتی رہی ہمارے دل سے دنیا کے سامنے, تو ہمارے خیالات میں اور ہمارے طبیعت میں ایک بے باکی سی آ گئی, اب ہم کو ڈر نہ رہا کسی کا, دھوئے گئے ہم اتنے. اب دیکھیے یہاں انہوں نے بات کی, چونکہ رونے سے بات ہے آنسوؤں سے بات ہے, کہ وہ اتنے دھوئے گئے کہ ہم پاک ہو گئے, لیکن پاک کس چیز سے ہوئے؟ اس غلاظت سے جو ہم کو یہ سوچ نے بے مجبور کر دی تھی کہ ہم اپنی داستان عشق اور کسی سے سنا نہیں سکتے. تو یہاں پاک ہونے کے معنی یہ کہ اس سے پیچھا چھوٹ گیا, لیکن چونکہ دھوئے گئے اور پاک ہوئے, وہ اس طرح سے انہوں نے اس میں لفاظی آپ کے سامنے پیش کر دی. پھر کہتے ہیں, صرفے بہائے میں ہوئے آلاتے میں کشی, تھے یہی وہ تھے یہی دو حساب, سو یوں پاک ہو گئے. ٹریڈڈ ان پرچیزنگ وائن ود دا ڈرنکنگ امپلیمنٹس, دیز ور دا اونلی ٹو اکاؤنٹس دیٹ گاٹ سیٹلڈ لائک دس. کہتے ہیں, صرفے بہائے میں ہوئے جو ہمارے پاس آلات میں کشی تھے, جام اور سبو, ان کو بیچ کے ہم نے شراب خرید لی. اب کہتے ہیں یہی دو حساب تھے جو پاک ہو گئے. یہاں سے پاک کے معنی بھی یہ کہ وہ جاتے رہے, یہی ہمارے پاس کچھ جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب سارا جھگڑا زندگی کا جو تھا جاتا رہا, لیکن اس کے عوض میں کیا ملا ان کو؟ وہ جو میں شراب جو ملی, کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا سودا تھا کہ وہ آلات میں کشی تو گئے, لیکن جو چیز ہاتھ میں آئی وہ اس سے بہتر ہے. رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم, بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے. دو یو بیکیم ڈسگریسڈ ان دا ورلڈ بیکاز آف یور وانڈرنگ, ایٹ لیسٹ ان یور نیچر یو بیکیم مور کننگ. یہاں پہ خطاب ہے محبوب سے. لفظ آوارگی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ فارسی میں کچھ تھوڑے مختلف ہیں اردو کے معنی میں. یہاں مراد یہ ہے کہ ہر جگہ 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 پھرنے سے تم بدنام ہوئے, اب تمہیں آوارگی نے تمہیں بدنام کیا, لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ تمہاری طبیعت میں چالاکی آ گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طبیعت کی چالاکی سے معشوق کو کیوں خوشی ہے, یا اس کو وہ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہنا یہ ہے کہ تم آوارہ ہو گئے, اور تمہیں آوارگی نے تمہیں رسوا ضرور کیا, لیکن اب تم ہوشیار ہو جاؤ گے رقیب کے حربوں سے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ رقیب جو ہے وہ قربت حاصل نہیں کر سکے گا, گو کے محبوب جو ہے وہ رسوا ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ, کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر, پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. Who says the laments of the nightingale are ineffective? In the wail of the rose, 100,000 livers became torn. داستان یہ ہے کہ بلبل جو ہے وہ اپنی داستان سناتی ہے گل کو, اور گل اور جو پھول یا گلاب کی جو پتیاں ہیں وہ اس کو انہوں نے مشابہت دی ہے ان کٹے ہوئے جگر کے لیے, ٹکڑوں کے, جو بلبل کی داستان سن کے گل کا جو جگر ہے وہ چاک ہو گیا ہے, اور وہ جو پتیاں ہیں وہ اصل میں وہ ٹکڑے ہیں لیور کے اور جگر کے. تو کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نالے بلبل جو ہے وہ بے اثر ہوگا, دیکھو اس کے نالے سے گل پہ کیا بنائی. پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا, آپ اپنی آگ کے خسو خاشاک ہو گئے. ایز اف سم ون آسکس ویدر دا پیپل آف آرڈر ایگزسٹ اور ناٹ, دے دم سیلف بیکیم دا اسٹرا اینڈ اسٹاک آف دیر اون پائرس. بڑی دلچسپ گفتگو ہے. کہتے ہیں, اہل شوق جو ہیں ان کا ہونا یا نہ ہونا اس کی کسے فکر ہے؟ کون پوچھتا ہے ان کو؟ ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خود اپنا, ان کی جو حقیقت تھی وہ اس خاک میں ختم ہو گئی جا کے, تو وہ خود اپنی جو خاک کے لیے وہ خس و خشاک بن گئے جس نے اس کو جلا دیا. تو اب یہاں پر جو پہلے مصرعے میں ذکر ہے, پوچھے ہے کیا وجود و عدم, جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ عدم ہو جاتی ہے, اور آگ جو ہے ان کی اپنی آگ, اسی سے وہ خود ختم ہو گئے. تو اس سے آگ بھی جاتی رہی اور وجود بھی جاتا رہا. جب یہ عالم ہو, اب پہلے مصرعے میں انہوں نے جہاں عدم کی بات کی انہوں نے، تو یہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وجود و عدم کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ کو خود ہی جلا کے ختم کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے۔ وی ہیڈ گون دیئر ٹو کمپلین آف انڈیفرنس ٹو ہر، شی گیو اونلی ون گلینس وین وی بیکیم ڈسٹ۔ بالکل صاف شعر ہے، ہم بڑی ہمت کر کے گئے تھے کہ ہم ان کے تغافل کا گلا کریں گے، اس نے ہمیں ایک نظر دیکھا اور ہم بالکل خاک ہو گئے، مٹی ہو گئے۔ یہاں خاک ہو جانے کے معنی جو ہیں کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے، خاک سے مراد یہ کہ ہم اپنی حیثیت جو تھی وہ کھو بیٹھے اس کی ایک نگاہ کو دیکھ کے۔ پھر آخر میں مقطع میں کہتے ہیں کہ اس رنگ سے اٹھائی کل اس نے اسد کی ناش، دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے۔ ان سچ اے مینر شی لفٹڈ اپ اسدز بیئر یسٹرڈے، ایون دا اینیمیز سینگ اٹ بیکیم گریوڈ۔ اب یہاں ذکر ہے کہ کس انداز سے اٹھائی اس نے، کس رنگ سے۔ اب یہاں پہ دلچسپ گفتگو یہ ہے کہ اس شعر میں اتنی وضاحت نہیں ہے کہ اس رنگ کو ہم بیان کر سکیں، کیا لاش گھسیٹی گئی یا لاش کو احترام کی دیا گیا، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ لیکن دوسرے میں جو کہتے ہیں دشمن بھی جس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے، ان کو بھی رحم آ گیا جب انہوں نے میری لاش کا، جس کو ناش بھی کہتے ہیں، یہ حشر ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو غالباً بیان یہ کہ میری موت کے بعد بھی جو سلوک کیا لوگوں نے میرے ساتھ، اس کو بھی دیکھ کے جب دشمن تک غمناک ہو گئے تو دوستوں پہ کیا بنی ہوگی۔ تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 211، سات اشعار کی۔ اور جیسا آپ نے دیکھا اس کا قافیہ اور ردیف بڑا نادر اور منفرد تھا، اور میرا جو شعر مجھے اس غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ پہلا شعر ہے، کہتے رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے۔ لفظ اور سے مراد یہ کہ مزید بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس سے مراد اتنا ہے کہ جتنا ضروری ہے، کہ بس پاک ہو گئے۔ تو یہ تھی غالب کی مشہور غزل۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 211 کی اردو اور انگریزی میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نے عازی کر رہے تھے۔ ادبی مجلہ ستارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے۔ اور اب آخر میں ایک خاکہ، تحریر رشید احمد صدیقی کی ہے اور تذکرہ ہے اردو کے ایک درویش صفت شاعر مولانا حسرت موہانی کا، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
ان کی گول چھدری داڑھی، ان کے چھوٹے تال کی عینک، ان کی باریک آواز، بغیر پھننے کی ترکی ٹوپی، گھسی پسی چپل، موزوں سے کوئی سروکار نہیں، موٹے کھدر کی ملگجی، پیوند لگی کاواک سی شیروانی جس کے اکثر بٹن ٹوٹے یہ غائب، ہاتھ میں بدرنگ سجوٹ کا ایک چھولا، دری تکیا اور موٹی ملگجی چادر کا مختصر بستر، ٹیڑھا میڑھا پرانا چھوٹا سا ایک ٹرنک اور تاملوٹ، یہ تھے حسرت۔ لیکن کس قیامت کا یہ آدمی تھا، محشر خیال نہیں محشر عمل۔ جس بات کو اپنے نزدیک حق سمجھتا تھا، اس کو بغیر کسی تامل کے، بغیر گھٹائے بڑھائے، بغیر ہموار کیے، بغیر مصلحت یا موقع کا انتظار کیے، بے ساختہ زبان میں بغیر پلک جھپکائے، مخاطب فلاطون ہو یا فرعون، اس کے سامنے کہہ ڈالنا حسرت کے لیے معمولی بات تھی۔ ایسا نڈر، سچا، محبت کرنے والا اور محبت کا گیت گانے والا اب کہاں سے آئے گا؟ کسی سے نہ دبنے والا، ہر شخص پر شفقت کرنے والا، زبان کا نباس، شاعروں کا والی، غزل کا امام، ادب کا خدمت گزار، کیسی سچی بات ایک عزیز نے کہی کہ سیاست کوئلے کا کاروبار ہے جس میں سبھی کا ہاتھ اور بہتوں کا منہ کالا ہوتا ہے سوائے حسرت کے۔ حسرت شخص کے اعتبار سے نہایت انتہا پسند واقع ہوئے تھے، ان کے ہاں تضاد کی بھی کمی نہیں، لیکن ان کی شاعری میں جو توازن، تازگی اور ترنم ملتا ہے وہ کم شعرا کے نصیب میں آیا ہے۔ مذہب اور سیاست میں کٹر ہونے کے باوجود شاعری میں حسرت کس درجہ شیری نوا اور شریف النفس اور زندگی میں کیسے درویش صفت اور تیغ اصیل تھے. حسرت علی گڑھ کالج کے بڑے ذہین اور ہنہار طالب علم تھے. انگریز دشمنی میں نکالے گئے. علی گڑھ میں سودیشی کپڑے کی دکان کھولی. دیوان غالب پر حاشیہ لکھا. اردو معلہ کی ایڈیٹری کرتے رہے. اور ان مشغلوں سے جو کچھ روکا پیکھا میسر آ جاتا اسی پر اکتفا کرتے اور دنیا کی تمام عیش و کامرانی کو ٹھکرائے, فریب و فرونیت پر گرجتے اور حسن و عشق کا راگ گاتے رہے. کسی صاحب دولت کا زہرہ نہ تھا کہ محبت و مسکنت کے اس پوریا نشین اور عظیمت و صداقت کے اس نقیب و ناخدا سے آنکھ ملا سکے. دیسی کھرے مٹیالے کاغذ پر اردو کے مشاہیر, کم نصیب, گوشہ گیر اور تقریباً بھلائے ہوئے شعرا کے کلام کا انتخاب شائع اور ان کی خدمات کو اجاگر کرتے رہے. علی گڑھ کالج میں بحیثیت طالب علم بدیسی حکومت سے سب سے پہلے حسرت ہی نے ٹکر لی. کالج میں ہلچل مچ گئی اور حسرت نکالے گئے. اس زمانے میں بغاوت اور آزادی کی مشعل کو حسرت ہی نے علی گڑھ سے روشن کیا. کسی کا اس زمانے میں حسرت سے تعلق رکھنا انگریزی حکومت کے قہر و عتاب کا موجب ہوتا تھا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے علی گڑھ کالج کے اچھے سے اچھے طالب علم حسرت کی خدمت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے ضرور حاضر ہوتے اور اس پر فخر کرتے کہ حسرت نے ان کو اپنے بوریے پر بٹھایا, شفقت اور محبت کی باتیں کیں اور اپنا کلام سنایا. اساتذہ سخن کے کلام اور شعر و ادب کی باریکیوں اور نزاکتوں سے آشنا کیا. کسی کا اس زمانے میں حسرت سے تعلق رکھنا انگریزی حکومت کے قہر و عتاب کا موجب ہوتا تھا. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے علی گڑھ کالج کے اچھے سے اچھے طالب علم حسرت کی خدمت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے ضرور حاضر ہوتے اور اس پر فخر کرتے کہ حسرت نے ان کو اپنے بوریے پر بٹھایا, شفقت اور محبت کی باتیں کیں اور اپنا کلام سنایا, اساتذہ سخن کے کلام اور شعر و ادب کی باریکیوں اور نزاکتوں سے آشنا کیا. گزشتہ 35-36 سال میں جو لوگ علی گڑھ سے فارغ و تحصیل ہو کر پبلک لائف میں داخل ہوئے اور نام پیدا کیا ان میں کوئی ایسا نہیں جس کو میں نے بہت قریب سے نہ دیکھا ہو اور ان کو اچھی طرح جانتا پہچانتا نہ ہوں. علی گڑھ میں رہتے بستے ایک عمر ہوئی. یہاں کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو نظر سے نہ گزرا ہو اور کون سی نعمتیں ہیں جو میسر نہیں آئیں. یہاں سے بہت سے طالب علم سیاسی عقائد کی بنا پر نکالے بھی گئے. ایسوں کا یہاں سے بیزار ہونا فطری تھا. لیکن اس وقت دو ہستیاں ایسی یاد آتی ہیں جو یہاں سے جس عقیدے کی بنا پر نکالی گئیں اس کی انہوں نے تمام عمر پیروی کی. ہزار عقوبتیں جھیلیں لیکن یہ اپنے راستے سے نہ ہٹے. ان میں ایک حسرت ہے, بے غرضی, جفا طلبی, حق کوئی, خدا ترسی اور آزادی کے راستے کو لمحے بھر کے لیے بھی نہیں چھوڑا. کیسے کیسے علام اور آزمائش سے گزرے, دو چار سال نہیں, نصف صدی سے اوپر, لیکن دامن کہیں سے ملوث نہیں ہوا. نہ اپنی نظر کو نیچے ہونے دیا, نہ اپنے عقیدت مندوں کی نظر کو. جہاں تک غزل گوئی کا تعلق ہے, حسرت شروع سے آخر تک تقریباً نصف صدی سے اوپر اپنے معاصرین میں سب سے ممتاز, منفرد اور محترم رہے ہیں. سب سے بدنام صنف سخن کو سب سے پراشوب عہد میں حسرت نے جس طرح بچایا اور سب سے ممتاز رکھا وہ حسرت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. چنانچہ میرا خیال ہے کہ ابھی ایک نامعلوم مدت تک غزل گوئی کے معیار حسرت ہی رہیں گے. یہی بات نظم گوئی کے سلسلے میں اقبال کے بارے میں وسوخ سے کہی جا سکتی ہے. کوئی 15-16 سال ادھر کی بات ہے, ایک دفعہ سفر میں حسرت کا ساتھ ہو گیا. میں دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, تھرڈ کلاس کی بھیڑ سے جاں بر نہیں ہو سکتا. حسرت حسب معمول تھرڈ کلاس میں سفر کر رہے تھے. میں نہیں کہہ سکتا کہ جس ڈبے میں وہ سفر کر رہے تھے اس کا کیا حال تھا, کتنی بھیڑ تھی, کیسے لوگ تھے اور کیسا تکلیف دہ موسم تھا. لیکن حسرت کے بشرے یا بات چیت سے مطلق ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کو شمع برابر بھی کوئی تکلیف تھی. اردو پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان لینے حسرت علی گڑھ تشریف لائے تھے, اسی سج دھج سے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہوں. سفر خرچ کا بل فارم دستخط کے لیے پیش کیا گیا تو بولے یہ فرسٹ کلاس کا کرایہ کیسا؟ میں تو تھرڈ کلاس میں سفر کیا کرتا ہوں۔ دراصل میں دہلی جا رہا تھا، پروگرام ایسا رکھا تھا کہ یہاں اتر پڑوں اور امتحان لے کر آگے بڑھ جاؤں۔ پھر یہ کرایہ کیسا؟ ٹھہرنے کا الاؤنس کیوں؟ تام و قیام تو آپ کے ہاں رہا۔ بڑی دیر تک بڑے مزے کی رد و قدا ہوتی رہی اور علی گڑھ سے اپنی الفت کا اظہار کرتے رہے۔ حسرت ہندوستانی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، لیکن ان کے اپنے انداز درویشانہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ نہ ممبروں کی آرام دہ کشادہ اور پرفضا قیام گاہ، نہ ٹیلی فون، نہ موٹر، نہ تفریح، نہ دعوت، نہ دید و باز دید۔ ایک غیر معروف شکستہ مسجد میں چٹائی پر قیام رہتا تھا، فرش پر آس پاس اخبارات، کاغذات اور فائلیں۔ وقت آئے تو کسی دکان پر جا کر کھانا کھا لیا، کاغذات جھولے میں ڈالے، پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ راستہ اکثر پیدل ہی طے کرتے تھے اور موقع جان پڑتا تو پارلیمنٹ میں ایسی دو ٹوک اور بے لاگ تقریر کرتے کہ در و بام گونج اٹھتے۔ دہلی میں ایک نیم سرکاری اور سیاسی قسم کا اجتماع تھا، بعض اہم اور نازک مسائل زیر بحث تھے۔ شام کو اثرانہ تھا، آیان و اکابر جمع تھے، حسرت بھی مدعو تھے۔ ایسے مواقع پر ایسی پارٹیاں صرف چائے پینے پلانے کے لیے نہیں ہوتی، اور باتیں بھی مد نظر ہوتی ہیں۔ آرائش و زیبائش، جاہ و حشم، ساز و سامان، تکلف و توازو، صاحبان ثروت، ماہرین سیاست، اکابر علم و حکمت اپنے اپنے وزن اور وقار کے ساتھ، اور خواتین میں اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے موجود تھیں۔ فضا آراستہ، چمن پیراستہ۔ اتنے میں ایک طرف سے حسرت نمودار ہوئے، اسی سج دھج سے جو صرف ان کی تھی، اسی وقار درویشی اور انداز قلندری سے جو ان کا مسلک تھا، اور اسی شعلہ سامانی اور شبنم افشانی کے ساتھ جو ان کی زندگی تھی۔ مجمع میں ایک لہر سی دوڑ گئی، ہر شخص نے بڑے لطف و احترام سے حسرت کی پذیرائی کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کی توجہ اور تپاک کا مرکز بن گئے۔ شائستہ فقرے، لطف کی باتیں، عقیدت و محبت کی پیشکش، ایسا معلوم ہونے لگا جیسے یہ تقریب حسرت ہی کے خیر مقدم کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ فرمائش شروع ہو گئی، حسرت نے شعر سنانا شروع کر دیے۔ حسرت زیادہ تر اپنا کلام تحت اللفظ سناتے تھے، بالکل جیسے باتیں کرتے ہیں، مگر معلوم نہیں کیوں کبھی کبھی ترنم بھی فرمانے لگتے، جس پر مجھے ہمیشہ ہنسی آ جاتی۔ ان کا ترنم ایسا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ ترنم کے ہر اصول سے بیگانہ محض ترنم کی نقل کر رہا ہو۔ حسرت اپنا کلام سنا رہے تھے، سارے اکابر ان کے گرد جمع ہو گئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر تک ذہن میں کچھ اور باتیں آتی رہیں اور اپنا اپنا نقش چھوڑتی چلی گئیں۔ سارا گرد و پیش جو دولت، امارت اور نفاست کا ترجمان اور آئینہ دار تھا، ایک شخص کی موجودگی سے کیا ہو گیا، اور اس مرد درویش کے جلال اور اس کی شاعری کے جلو میں وہ سارا اہتمام کس درجہ سطحی اور ضمنی معلوم ہونے لگا۔ کتنی ایسی باتیں ذہن میں آئیں جن کو باضابطہ اور بامانی تحریر کا جامہ پہنانا ناممکن معلوم ہونے لگا۔ یک یک اقبال کی ایک نظم کے نقوش تصور میں ابھرنے لگے اور بے اختیار یاد آنے لگے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقے آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔
مولانا حسرت موہانی کا یہ شخصی خاکہ رشید احمد صدیقی نے تصنیف کیا تھا اور اسے آپ کی خدمت میں خالد حمید پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔